الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المعصومين وآله السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سیرت رسول کے اس باہر تک ذکر کو آٹھواں سال ہو رہا ہے. مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر 116 موجودہ سال کی دوسری تقریر اور غزوہ خیبر کے بارے میں آٹھویں اور آخری گفتگو. غزوہ خیبر کا بیان سارے گزشتہ کی 6 تقاریر میں ہو چکا تھا، اور اب یہ 2 تقاریر یعنی گزشتہ منگل کی اور آج ان حالات کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کا رسول اب خیبر سے مدینہ کی جانب واپس آ رہا ہے، لیکن واپسی کے سفر میں بھی پہلے تو قدر سے مشہور واقعہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر بدر سے متصل ام القرا کی بستی اور تیمر کے وہ علاقے جن کا بیان گزشتہ منگل کو مکمل ہو گیا. بدر کے بارے میں پھر سورہ مبارکہ حشر کی 8 آیت کی تلاوت کر لی جائے، جس میں واضح طور پر جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملنے والے مال کی 2 قسمیں تھیں. ایک وہ مال غنیمت جو اسلامی لشکر کے کسی علاقے میں پہنچ کر جنگ کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا، جس میں تمام مجاہدین کا حق ہے، اگر اس میں سب سے پہلے حکم سنکھائی کے رسول و آل رسول کو دیا جائے گا، اور باقی 5/4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں. لیکن وما افا اللہ علی رسول من اہل القرى وللہ ولی رسول ولی ذی القربى، وہ چیز جو اللہ اپنے رسول کو دلواتا ہے بغیر جنگ، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور رسول کے دل قربا کے لیے، اور اس کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی قرآن بتا رہا کہ ما اوجیتکم علیہ من خیل ولا رکاب. اس لیے کہ اے مسلمانوں، ان علاقوں کو فتح کرنے میں نہ تمہیں گھوڑے دوڑانا پڑے نہ لشکر کشی کرنا پڑے، جب اس میں تمہاری محنتیں اور قربانیاں نہیں ہیں تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ سورہ حشر کی 6 اور آخری آیت اس میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک ایسا موضوع ہے بدر کا جو بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ایام ہزار 12 سال کے مجاہد ہوتی مختلف انداز اور انداز سے اس موضوع پر گفتگو ہو ہی جاتی ہے. اور ویسے بدر کا مسئلہ پیغمبر کی زندگی سے زیادہ پیغمبر کے بعد اہم بنا، اس لیے انشاءاللہ سیرت رسول کا یہ سلسلہ جب مکمل ہوگا اور اس کے بعد باقی 13 معصوموں کی سیرت بھی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی، تو زیادہ مناسبت اس موضوع کی وہاں پر ہے، وہاں سے میں گفتگو کروں گا. یہ چند جملے میں نے صرف اس لیے کہا کہ کوئی خیال نہ کرے کہ اتنا اہم ترین مسئلہ اور اسے صرف ایک تقریر میں سرسری طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ اس کا موقع اور اس کا محل آنے والا ہے. ابھی تو صرف واقعات بیان ہو رہے ہیں جو رسول کی زندگی سب کے واقعات ہیں. اس سلسلے میں میں نے گزشتہ تقریر میں یہ گزارش کی تھی کہ فتح کے بارے میں ایک تو فتح کی فتح، ایک تو وہ مشہور روایت ہے جو ہمارے وہ علماء بھی جو فتح کے موضوع پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ فتح بدر سے فتح کس طرح ہوا مسلمانوں کو، اس کے بارے میں وہی ایک سرسری کی روایت پڑھی جاتی ہے کہ خیبر کی لڑائی کے بعد یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ لشکر اسلام کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں، تو انہوں نے آ کر خود ہی پیغمبر سے مصالحت کر دی اور یہ سارا کا سارا علاقہ رسول کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ذرا اس میں ایک تفصیل بھی تھی جو میں نے گزشتہ تقریر میں علامہ مجلسی کے حوالے سے نقل کی تھی، لیکن وہ جو گزشتہ ہفتے کی تفصیل، اس سے بھی زیادہ ایک اور تفصیلی روایت جسے علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں نقل کیا، اسی لیے ہم سب کی جو روایت تھی وہ یہ کہ خیبر کی فتح کے بعد ریشت مدد کے یہودی فکر اور پریشانی میں تو مبتلا ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. وہ ایک واقعہ پیش آئے کہ پیغمبر اسلام نے ان کے دلوں کی چابیاں ان کے سامنے رکھی جبکہ انہیں یقین کامل تھا کہ ان چابیوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, جس کی وجہ وہ تیاری کے باوجود ہتھیار ڈال رہے تھے. عام واقعہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تیاری ہی نہیں کی لڑائی کی, خیبر کی شکست کی اطلاع پہنچی اور یہ بھی ہتھیار ڈال رہے مگر اس کے مقابلے میں تفصیلی روایت. اور ایک تفصیلی روایت ایسی ہے جو اس روایت سے بھی زیادہ تفصیل دے رہی, جس روایت کو علامہ مجلسی حیات القلوب نے لکھا لیکن وہاں تو نہیں جہاں خیبر کا بیان ہو رہا بلکہ حیات القلوب کا بات نمبر 17 موجزات رسول جن کا تعلق جمادات سے ایجان چیزوں سے اور اس میں تیسواں موجودہ یہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہ موجودہ کی ایک روایت ہے لیکن کیونکہ اس میں تاریخی پسندی اور وہی موضوع کے جہاں سے اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں اس اعتبار سے میں اس روایت کو بغیر کسی قسم کے تبصرے یا اس کی صنعت پر بحث کیے ہوئے کہ معتبر ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے کیا, وہ جو علامہ مجلسی نے لکھا تینتیسواں موجودہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام خیبر سے واپس آ رہے ہیں, ابھی بدر سے بہت دور اور خیبر ہی نہ گئی اللہ کا رسول جنگ کے بعد اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما کہ جتنے میں جبرائیل امین نے آ کر اشارہ کیا, جبرائیل اللہ کی جانب سے آنے والا فرشتہ عام انسان نہیں دیکھ پاتے, پیغمبر اسلام گفتگو کرتے کرتے جنگ سے اٹھے گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو حرکت دی, چار آدمی پانچ آدمی دس آدمی کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں محفل میں بیٹھے یا بے تکلف دوست دو چار منٹ کے لیے تو اٹھ کے جاتا تو یہ بتا کے بھی نہیں جاتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, آدھے گھنٹے کے لیے جانا ہے, ایک گھنٹے کے لیے جانا ہے, دور بار اصحاب رسول بھی یہی سمجھے, وہ خیمے کے اندر پیغمبر باہر جا رہی اور بغیر کچھ کہے ہوئے تو وہ بھی اپنی باتوں میں حاضر ہے اللہ کے رسول ہے. اب یہ موجودہ جو علامہ مجلسی کی سنداد سے لکھ رہی کہ پیغمبر باہر آ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے تیل عرض ہوا, وہ موجودہ کے جو رسول اور امام کے لیے ثابت تیلر زمین پر اپیٹ دینا, یعنی ہم اور آپ جس معاشرے کو گھنٹوں میں طے کریں وہ سیکنڈوں میں طے ہو جانا, معراج کا سفر وہ بہرحال زمین سے آسمان کا سفر اس کا نام ہے معراج, لیکن سیکولر زمین سے زمین کا سفر اگر اس طرح کے جیسے زمین کو لپیٹا جا رہا, زمین کو طے کیا جا رہا, دوسری زمین خود کے پیغمبر کے قریب آ رہی, یہ موجودات معصومین میں سے تقریبا ہر معصوم کے لیے کبھی نہ کبھی ثابت ہوئے, پیغمبر اسلام کے لیے سیکولر ہوا اور وہ خیبر جو کم سے کم گھنٹے دو گھنٹے کا فاصلہ تھا 10 میں 20 میں 25 میں تو سیکنڈوں میں اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے اور اس وقت پہنچے کہ جب اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا. اب اس کے بارے میں مزید تفصیل دیتے ہیں علامہ مجلسی کہ خیبر والے جس وقت ان کو یہ اطلاع ملی مدد والے جب یہ اطلاع ملی کہ خیبر کو شکست ہو چکی تو انہوں نے جلدی جلدی اپنے تمام ان کی سامان کو مختلف ضلعوں میں رکھا, تالا لگایا اور اس کی کلکیوں کو ایک بہت ہی صحیح پر بوڑھی عورت کے پاس بطور امانت کے ساتھ چلے گئے. ایک وہ روایت تھی کہ بندوق کا بند ہوا, یہ جو روایت کی اس بوڑھی عورت کے پاس بطور امانت رکھوائے ایسی عورت تو ان کو بھی یہ اندازہ زیادہ کوئی لشکر آئے گا تو اس قسم کی صحیح یہ بوڑھی عورت نہ کوئی سوال جواب ہوگا نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی, اس لیے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا پائے گا کہ ایسی صحیح عورت کے چلنے میں دوسروں کی محتاج یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو امین بنا دیا جائے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی دولت پر تو کسی کے پاس کی امانت رکھو. ایک مرتبہ جب رہی پیغمبر کے ساتھ وہاں پہنچے, پیغمبر کی شان کئی چیزوں سے بلند ہے چاہے وہ جائے جیت تھی لیکن جب رہی یہ امین اس عورت نے ان جاتیوں کو حاصل کیا, وہ ایک قلعے کا دروازہ کھولا, اللہ کا رسول اور جب رہی ایک قلعے کا جائزہ لیتے ہیں, واپس تمام قلعوں کے دروازے بند کیے گئے, چاندیاں پیغمبر کے حوالے کی گئی, پیغمبر واپس خیبر میں آ گئے. ایک مرتبہ پھر سے یہ عرض ہو اور خیبر میں آ کے اپنے گھوڑے سے اترے اور خیمے میں داخل ہوئے, لیکن خیمے والوں کے لیے پیغمبر کا جانا اور آنا سیکنڈوں کی بات یہ صرف بھی شاید مکمل نہ ہوا. اس طرح معراج کے سفر کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا کہ اس وقت جب اللہ کا رسول زمین سے آسمان ساتوں آسمان حتیٰ سدرت المنتہا سے آگے جا کے آ گیا, لیکن کسی نے دروازے کی کنڈی کو ہلایا تھا وہ کنڈی اب تک پھر رہی تھی کہ پیغمبر ہے اور مان لگی, یا کسی نے لوٹے سے پانی کو ڈالا تھا کہ وہ لوٹے کی دھار ختم بھی نہ ہونے پائی کہ رسول جا کے آ گئے, یا کہ سسر کے رسول لیتے ابھی اس کی گرمی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ واپس آ گئے. کسی طرح پیدل پیدل مدد کے بارے میں یہ کئی عرض ہے کہ آپ اخاط رسول کے لیے شاید یہ بھی ان کو اندازہ نہ ہو کہ رسول کے لیے جا کے باہر جا کے بھی آئے, سیکنڈوں کی باتیں غیر پر واپس آ گئے, لیکن اس چند سیکنڈ کے اندر پیغمبر مدد پہنچے, میرے کھولے گئے, میری سنے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا, میرے بند کیے گئے, جامع رسول کو دی گئی, رسول واپس پیدا آج یہاں ہر جگہ تھے. کسی نے سوال کر دیا کہ نظر یا باہر کیوں تشریف لے گئے, آپ گھر میں بیٹھے ہو دفتر کی آباد ہے یا باہر نکل کے گئے فوراً واپس آ گئے. کسی نے پوچھا کون تھا آپ کے سب اپنے باقی آتا پوسٹمین تھا یا دودھ والا تھا یا کسی بھی بات اللہ کے رسول آپ جاتے کہاں آئے, پیغمبر نے کہا کہ میں مدد جا کے آیا ہوں اور وہ تمام ضلع پروردگار عالم نے مجھے دفاع کہ جن کو پروردگار نے دوسری رکھ دیا ہے آسنا اور سدسنا کی مندر پہ جو تھے زمینا و اخانا کے مندر پہ جو تھے وہ تو ایمان لیا, لیکن وہیں کے اشارے بازیاں ہونے لگے, آنکھوں کے ذریعے سے اشارے ہونے لگے کہ دیکھو تو پیغمبر کی حالت, یہ سٹن میں گئے اور آئے کہ دیکھنے سے باہر نکلے ہوں گے تو شاید یہ سٹن بنا رہے ہیں گئے ہو رہا ہے اور کہہ رہے کہ میں مدد ہو کے آ رہا ہوں, کہہ رہے کہ میں دلے دے کے آ رہا ہوں, وہ مناسب کہ کسی قسم کی باتوں کو پکڑنے کے لیے تو سچ رسول میں آیا کرتی. یہ ہمارا اور حقیقی کا مسئلہ نہیں, بہت ایسے لوگ ہوتے مجھے بھی اس چیز کا تجربہ کہ آتے ہیں مسجد میں اس لیے نہیں کہ کچھ سننا, اس لیے کہ کسی ایسی چیز کو پکڑنا ہے کہ جو بات میں کوئی اعتراض ہو کوئی الزام بن جائے, تو یہ نئی بات نہیں ہے. پیغمبر کے بعد کچھ لوگ اسی نیت کے ساتھ پیدا کرتے ان کے لوگ ان کو تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ مل گیا, ایک ایسی مذاق والی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں, رسل بات پیغمبر کہہ رہے ہیں, یہاں پہ اشارے بازیاں ہوتی رہی, پیغمبر کو مذاق بڑھایا جاتا رہا, اللہ کے رسول کی موجودگی پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور خاموش. لیکن اب اس کے بعد جب مدد کا کی بات ہے پیش آئے یہ پیغمبر اسلام چل اور خیبر سے مدد کے داخل ہو گئے اور مدد والوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گئے, تو ان کا یہی کہنا کہ ہمارے ضلع ہیں بڑے مضبوط کو ان کو توڑ نہیں سکتا, تو اگر چادی سے کھلیں گے اور چادیاں ایسی جگہ ہیں کہ تم پہنچ نہیں سکتے. اس وقت پیغمبر اسلام نے مسکراتے ہوئے جواب بھجوایا کہ جس ضلعے کی جو تفصیل کو میں معلوم کرنا میں بتانے کو تیار ہوں, تو قلعے کے اندر کہاں پہ کیا سامان رکھا گیا, اس چیز کو کہاں پہ چھپایا گیا, مثلاً درہم و دینار کے لیے کون سا قلعہ, مثلاً جواہرات اور جواہرات کے لیے کون سا قلعہ, مثلاً باقی دن کی سامان کے الگ الگ قلعے بنائے گئے, ایک ایک چیز کی تفصیل میں تمہیں بتانے کو تیار. اور ابھی ان کی حیرت کے جملے سے ختم ہی نہ ہوئی, ایک مرتبہ دوسرا جملہ بھی پیغمبر نے بھجوا دیا, وہ جو قاصدوں کا سلسلہ جاری, ایک مرتبہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جن ساتھیوں پر تمہیں اتنا فخر, جن ساتھیوں کو تم اتنا محفوظ سمجھ رہے, وہ ساتھی اس وقت میری جیب کے اندر رکھی. یہ جملہ سنا سرداران مدد اس ضلع کے دیوان بنا جسے انہوں نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا, آپ اس ضلع سے مال و اخلاق کے لیے یہ ضلع تھا, سرداروں کے ساتھ اس کے لیے اس کی چھت کے اوپر آیا اور دھن سے دیکھا کہ کیا بات کہی جا رہی, سب پیغمبر اسلام نے اپنی جیب سے وہ ساتھیاں نکالی, ان جاتیوں کا مشاہدہ کرایا اور پھر وہ واقعہ جو آپ پچھلی دفعہ سن چکے, انہیں یقین نہیں آ رہا, ان لوگوں کو بنایا گیا جن کے پاس یہ چاہیے, جنہوں نے جاتے جاتے وہ چاہتی اور بوڑھی عورت کو دی, اس بوڑھی عورت سے رابطہ کیا گیا, یہ پورا واقعہ پھر وہی واقعہ جو گزشتہ تقریر میں آپ سن چکے. اور پھر یہودا نے اگر یہ حیران نہیں جن منافقین نے مدینہ کی حالت بھی گزر چکی کہ جس چیز پر ابھی اب اتنا مذاق اڑا کے آئے, وہ پیغمبر اسلام کا فرمان بالکل سچا ہے, اس طرح مدد کا واقعہ مکمل ہوا. اب روایت کی کہ یہیں سے جب پیغمبر مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد چمڑے کا ٹکڑا پیغمبر اسلام نے منگوایا, اور باوجود اس کے کہ شہزادی نے منع کیا, پیغمبر نے چمڑے کے اس ٹکڑے پر پوری وہ تحریر لکھ کر دی جبا نامہ, یہ سارا مدد سیلابوں میں نے جمع کیا اور گواہیوں ان میں احمد گواہی دی, مولا کی گواہی دی, حسن حسین کی گواہی دی, اور یہ ڈاکومنٹ کے دستاویز شہزادی کے پاس محفوظ کر دی گئی. یہ جو دوسری روایت ابھی میں نے پڑھی علامہ مدرسی حیات القلوب کے چیپٹر 17 کی تحقیق میں موجود ہے, جس میں وہ جملہ اور وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے. گزشتہ تقریر میں میں نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی, بلکہ اس لیے دیا گیا کہ فاطمہ خدیجہ طاہرہ کی بیٹی. یہ جو ابھی روایت آئی اس میں کنجیوں کی عبادت بوڑھی عورت کے حوالے اور سینکل خاص کے ذریعے سے کنجیاں رسول کے پاس بدل آنے سے پہلے پہنچ چکی, اس کے روایت چمڑے کے اوپر پورا یہ پوری یہ دستانے پورا پوری صحیح کا تذکرہ. لیکن اسے میں یہ جملہ کہ یہ پہلے لکھنے سے پہلے پیغمبر نے شہزادی کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ میری ماں خدیجہ طاہرہ کو مہر اب تک باقی جو مجھے ادا کرنا, خدیجہ کو مہر مجھے دینا, خدیجہ نہ رہی اور تو خدیجہ کی وارث اس لیے مہر کی رقم کو ادا کیا جا رہا. اور پھر پیغمبر یہ پوری دستاویز جو کہ دی ہے تو کتنی دفعہ پھر جتنے بات یہ پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ کا حق ہے جو ادا کرنا, اور اب تو بالکل اس روایت میں بالکل واضح طور پر معصوم کے ذریعے سے بھی روایت آئی خدیجہ طاہرہ کا نام دے کے ادا خدیجہ کو دیا گیا, فاطمہ کو بھی نہیں دیا گیا, رسول نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا, بلکہ خدیجہ طاہرہ کو ادا کیا گیا وہ بھی مہر کے بدلے. میں تو بولوں کہ یہ روایت لکھی ہے اس کی طرح سے, جیسا کہ میں نے کہا موضوع اتنا طویل کہ بہت ساری روایتوں پر زیادہ ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ جو روایت ہے گزشتہ منگل کی جو روایت, اس کے ساتھ خیبر پر ناپت پیغمبر اسلام کے لیے خالصتاً اللہ کی طرف ایک توحفہ بنا جس کا امت سے کوئی تعلق نہ رہا, جس کا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ رہا. اب یہ رسول کی ملکیت ہو گئی, اسے چاہے رسول سے چاہے کسی کو پیسے ہی بخشے یا کسی کا پرانا قرضہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے رسول فضل اس کے حوالے کرے, فضل کا مسئلہ مکمل لشکر اسلام اب واپس آ رہا. اور اس واقعے کے سفر میں تین موجودے ان کے بعد جیتنے بھی جائے, اب یہ واقعی کا سفر بھی بڑا اہم سفر ہے. البتہ اہم تقریبا اس میں پنجن میں پہلے تین شخصیتوں کے بارے میں الگ الگ جیسے موجودہ پرورتگار عالم نے دیکھا ہے, اور یہ تینوں موجودہ واقعی کے سفر میں البتہ یہ تو واضح کر دیا جائے کہ تیسرا اور آخری موجودہ, پہلا موجودہ فضل سے واقعی پر فوراً کی جائے, دوسرا موجودہ جب پیغمبر ہاتھ سے یعنی آگے راستے میں آ چکے تھے فضل اور مدینے, اور تیسرا موجودہ جب پیغمبر مدینے میں داخل ہو. لیکن یہ تیسرا موجودہ جو مدینے میں داخل ہونے کے بعد پیش آئے, یہ پچھلے سال کی آخری تقریب یعنی تقریب نمبر 114 میں بیان ہو چکا ہے. پھر بھی اس وقت کی ترتیب کے اعتبار سے ان کو پھر بیان کر دیا جائے, البتہ صرف آخری موجودہ پیغمبر اسلام فضل سے واپس آ رہے ہیں. واپسی کا راستہ اس راستے سے الگ ہے جس سے پیغمبر گئے. ہاں بعد میں ایک راستہ ہو گیا, لیکن پیغمبر شروع میں مدینے سے خیبر گئے, اب خیبر سے فضل گئے, فضل سے گھوم کچھ قسم کا ٹرائنگل یا مسلط سما راستہ بنا, اب فضل سے واپس آ رہے ہیں. وہ مین روڈ سے مدینے سے خیبر آتی تھی, فضل سے پیغمبر ایک شارٹ کٹ سے چھوٹی سڑک کے ذریعے وہاں جا رہے ہیں. چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آ گئی, ایک دریا ہے, ایسا دریا بظاہر کوئی کھول گیا, اس دریا کو طے کرنے کا, اس دریا کو پار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, دشمنوں کا کوئی خوف تو نہیں, لیکن مسئلہ یہی کہ راستہ بند ہو گیا, واپس چلا جائے دوبارہ گھوم کے واپس آیا جائے. اگر جو فی الحال تو فوری خطرہ نہیں, یعنی مسلمان اگر خیبر سے نہیں 10 دن تاخیر سے بھی پہنچے تو کوئی بات نہیں, لیکن پیغمبر اسلام جو اللہ کی مسئلہ ہے یہی پر ایک موجودہ ذات رسول کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے. چنانچہ اس وقت جہاں پر دریا کو سب نے دیکھا اور ایک مرتبہ کچھ کی زبان کے لیے آ ہی گئے کہ یہ رسول ہمیں کس راستے سے لے کے آ گئے, جب پہلے سے ان کو نہیں معلوم تھا کہ راستہ آگے سے بند بند ان معنوں میں جس میں دریا آنے والا, یہ تو دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا کہ دریا کو پار کرنے کے لیے تو انتظام کر کے رسول کہہ کر کے چلتے جو فضل سے آتے, اب اعتراض ہو رہا تھا اور بات کی زبان پہ وہی جملہ ہے جنا خود رسول, جو قرآن حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو جملہ نقل کیا تھا, جب حضرت موسیٰ کے ساتھی موسیٰ کے ساتھ جا رہے فرعون پیچھے سے تعاقب کر رہا, چلتے چلتے دریا آ گیا, موسیٰ کے ساتھی پکا کے کہتے کہ دیکھو موسیٰ نے آج ہمیں کیسا پھنسا دیا, آج تو ہم پکڑے گا جنانا خود رسول, آج تو ہم پکڑ لیے جائیں, آگے دریا ہے پیچھے فرعون. وہ موسیٰ نے جب راستہ نہیں تھا تو اس راستے پہ قدم کیوں رکھا, اور اگر کوئی اور راستہ نہیں تھا تو کیوں پھر ان سے مخالفت موجود. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے یہ سنا اور اپنا معجزہ دکھایا. یہی جو ملا بعض منافقین کی زبان پر ہے کہ جب اللہ کے رسول کو معلوم کہ اس کے اندر ذریعہ ہے تو اس راستے پہ کیوں ہے, اور اگر نہیں معلوم تھا تو پھر ہم کو لے بھی کیوں چاہیے, جس راستے کے بارے میں نہیں معلوم وہ راستہ اختیاری کیوں کیا گیا. ہندنا لفظ رسول, آج تو ہم بنکر, آج تو ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے. پیغمبر اسلام گھوڑے سے اترے, ایک مرتبہ آسمان کا رخ آسمان کی جانب گھیرا کیا اور کہا کہ اللہم آتنا آیات انبیائے, مگر دوبارہ آج مجھے تو نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزے اور نشانیاں عطا کی, آج ہم سب کو اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی نشانی عطا فرما. بس یہ دعا مانگ کر پیغمبر کے ہاتھ میں جو کوڑا گھوڑے سوا, کوڑے پر ہمیشہ چابک کا کوڑا لے کے بیٹھتا, اس کوڑے کو پیغمبر نے دریا سے کھلایا اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھاگ جاؤ. جناب موسیٰ کے معجزے سے دریا کم سے کم اتنا تو تھا کہ دریا شکافتہ ہوا, دریا کے جو حصے ہوئے سارے لشکر موسیٰ کو ایک مرتبہ دریا میں اترنا پڑا, دریا کی طرح سے وہ دریا کے دوسری جانب سے. لیکن اس وقت خیبر سے واپسی پر مدد کو مراجعت پر پیغمبر کا جو معجزہ, اس نے مسلمانوں کو اتنی زحمت بھی برداشت نہ کرنا پڑی. پیغمبر اسلام دعا مانگ کر بورے کو ہلاتے ہیں دریا پر, دریا شکافتہ نہیں ہو رہا, دریا کی زمین ظاہر نہیں ہو رہی, بلکہ یہ دریا ہی مسلمانوں کے لیے زمین کا کام کر رہا. پیغمبر نے کہا آؤ, اور اسی طرح یہ نہیں کہ پہلے دریا میں اتر رہے رحمت کا کام کیچڑ والے راستے سے چل رہی, پھر دوسرے کنارے سے جا کے باہر نکل رہی, ہمارے اسباب کے ساتھ اتنا مالے غنیمت لے کے مسلمان آ رہے ہیں, ان سواریوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں, تاکہ بس چلتے چلے جاؤ. پہلے تو لوگ گھبرا کیسے چلے جائیں, سامنے پانی نظر آ رہا ڈوب نہ جائے, لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی اور مولا کی سواری کو آگے بڑھایا. اور جب یہ دیکھا کبھی پیغمبر کی اور علی کی سواری پانی پہ کسی طرح سے چل رہی جسے زمین پہ چلا کرتی, اب حوصلہ ہوا, اب ہمت ہوئی, سارا لشکر جیسے آگے دھیرے پیچھے آ رہا. اور یہ تصویر نے تاریخ میں ہے, اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں آئے, اتنا تو عقل بتا دیتی کہ ترتیب بھی یہی رہی ہوگی کہ حصہ ایمان جتنا زیادہ وہ اتنا پہلے آیا ہوگا, اور جو منافقین انہوں نے ہاتھوں میں ویٹ کیا ہوگا جب سب چلے جائے اور بالکل اطلاع میں خلق ہو جائے, اس کے بعد ہم قدم بڑھائیں گے. دوسری طرف جب یہ پہنچ گئے تو پیغمبر اسلام نے چھوڑ کے صرف اتنا کہا کہ اپنی سواریوں کی پاؤں کو دیکھ لینا کہ کیا کس خطرہ آپ کی کسی سواری کے پاؤں میں لگا ہے یا نہیں لگا. اور لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی کہ نہ صرف یہ کہ دریا نے کسی کو ختم نہیں کیا, دریا کے پانی میں کوئی انسان یا کوئی جانور نہیں ڈوبا, بلکہ ڈوبنا تو درکنا کسی کا پاؤں گیلا بھی نہیں ہوا. اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. یہ پہلا معجزہ واپسی کے سفر میں پیغمبر کی ذات کے حوالے سے ہوا. ابھی اللہ کا رسول کچھ دور اور گیا, چاہے آدھا راستہ آ چکا کہ مقام صحبہ آ گیا, وہ بستی آ گئی. یہ پہلا معجزہ جو پیغمبر موسیٰ جیسا معجزہ, مگر میں یہ کہہ دوں کہ موسیٰ سے بہتر معجزہ جو پیغمبر نے دکھایا, اس میں جگہ کا نام نہیں, اس کون سی اس جگہ کا کیا نام, بلکہ چاہے کوئی نام بھی نہ ہو وہ ویرانہ تھا, وہ جنگل. اس کے بعد آدھے راستے صحبہ کی بستی آ گئی, سوراخ کے ساتھ اور چوٹی ہے کے ساتھ مقام صحبہ. یہاں پہ جو واقعہ پیش آئے وہ اتنا مشہور کہ اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ کیونکہ یہ بھی معجزے کی روایت, اس لیے اس کی خصوصیات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف, لیکن مہاراج مقام صحبہ پہ پہنچے مسلمان. اس وقت مسلمان سفر کے حالت میں, اور سفر بھی ایسا کہ جس کا تعلق جہاد سے, ایسے سفر تاریخ بتا رہی ہے کہ نمازیں الگ الگ کر کے پڑھی جاتی تھیں. سنا کے دوران سفر زہر کی نماز پڑھ لی گئی, قافلہ چلا, سرپا سے جا کے پیغمبر نے کہا کہ آج ہمیں رات کو نہیں ٹھہرنا, اگر ابھی دن کا وقت چل رہا پیپر اگر پیغمبر نے جا کے عزیز سے قافلے کو روک لیا جائے, رات ہمیں یہیں سے قیام کرنا, کہنے لگ جائے سواریاں بتا دی گئی, مسافر اترا. اور پھر پیغمبر میرے مولا بلایا اور کسی ضروری کام سے دیکھ لیا, ادھر میرا مولا گیا ادھر نماز عصر پیغمبر کی امامت میں ادا کی گئی. ابھی جو بھی اسلام سے بھی بھیجا گیا اس کی تفصیل روایت میں نہیں, اس کو انجام دیکھا. زہر کی نماز تو اوپر وقت میں پیغمبر کے ساتھ پڑھی جاتی تھی, عصر کی نماز کے اندر علی کو کسی کام سے بھیجا جا چکا, واپس آئے تو پیغمبر فوراً حکم دیا, میں علی میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں, تم زمین پہ بیٹھ جاؤ اور تمہاری گود میں سر رکھ کے میں آرام کروں. جو واقعہ خیمے کے اندر ہے یا خیمے کے باہر اس کی تفصیل نہیں. اتنا ضرور ہے کہ بہرحال شام کرنے لگی, سایہ ہونے لگا. پیغمبر اسلام کا حکم ہے, عبادت اتنی ہی اہم کیوں نہ, یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے اسلام کا اصول ہے. حکم رسول و حکم امام کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں. میرا مولا زمین کے اوپر بیٹھا پیغمبر اسلام علی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے, وقت گزرتا جا رہا, سورج آہستہ آہستہ مغرب کی جانب جا رہا, سورج آہستہ آہستہ افق عربی افق کے اندر ڈوبتا جا رہا. میرے مولا اشاروں میں نماز ادا کی, بس سورج تقریباً ڈوبا, ڈوبنے کے قریب اس کا آخری کنارہ افق کے کنارے پہ نظر آ رہا. پیغمبر اسلام یہ مقام صحرا کا واقعہ آخری کھولتے اور اس پر قدر سوال کرتے ہیں کہ یعنی تم نے حسن کی نماز کو ادا کر لیا. میرے مولا نے بتایا اس طرح اشاروں سے نماز پڑھی گئی. پیغمبر نے کہا ارے علی یہ کیسے ہو سکتا جب اللہ کے رسول کے لیے اپنی نماز کو اس طرح چھوڑ رہے تو اللہ کی تمہاری مدد کرے گا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ پیغمبر ٹوٹتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا, نہ پھر ہر ایک کا گنا ہوا. وہ ڈوبا ہوا سورج واپس نکل کے آیا, اتنی دیر تک آسمان بھی قائم رہا کہ میرے مولا نے اپنی عصر کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کی اور پھر جا کے سورج ڈوب گیا. یہ واقعہ جو تاریخ اسلام میں رجعۃ شمس یا رجعت شمس کے نام سے بیان کیا جاتا, خیبر سے واپسی پر صحبہ نامی گاؤں یا صحبہ نامی بستی میں یہ واقعہ پیش آیا. اور اس واقعے کے بارے میں یہ اور گزارش کر لی جائے, پیغمبر سے پہلے خود ایک حدیث رسالت کہ جب سے دنیا بنی یہ عشا کتنے نو جناب موسا کے وسیع, عشا جناب موسا کے وسیع, جناب موسا نے ویسے تو ہارون کو اپنا وسیع بنایا تھا جناب بھائی ہارون, لیکن ہارون کا انتقال موسا ہی کی زندگی میں ہو گئے, جناب دوسرا وسیع جناب یوشا کو بنایا گیا. اور یہ جناب یوشا وہی مظلوم وسیع بنے حضرت موسا کے ساتھ, جب موسا کا انتقال ہوا اور ان کے ہاتھ میں نبوت اور رسالت آئی تو جناب موسا کی وہ بھی جن کا تذکرہ قرآن میں بھی یعنی جناب سفورہ جو حضرت شعیب جس نبی ہے ان کی بیٹی, جناب شعیب جن کی گھر جناب موسا نے قیام کیا گھر کا کام کیا پھر ان کی بیٹی سے شادی, وہی سفورہ جناب موسا کے انتقال کے بعد ان کے وسیع کے خلاف لشکر لے کے آئی اور ایک جنگ یا جہاد ہو جس کی تبدیل تاریخ انڈیا میں ہم کو مل جاتی. تو پیغمبر کا ارشاد کہ جب سے دنیا بنی یہ اوشا کے علاوہ اور کسی کے لیے سورج نہیں پڑتا, جناب اوشا اتنے نو ان کے لیے بھی حضرت شمس کا واقعہ ہوا, دو مرتبہ ہوا. وہ تفصیلات نہ صرف یہ کہ ہماری تاریخوں میں بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے یہودی اور عیسائی کی یہ مانتے ہیں کہ اس کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے. اور بعض علماء اسلام پیغمبر کی کسی حدیث کو لکھتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کے لیے سورج پڑتا وہ غلط, کیونکہ وہ حدیث ہے معتبر کہ جب سے دنیا بنی اوشا ابن نون کے علاوہ کسی کے لیے سورج نہیں پڑتا. بعض وہ علماء جن کا سامنے ہے کہ فضائل حفیظ خصوصا مولا کے فضائل میں جو حدیث یا اسے صحیح ثابت کرے یا اسے غلط ثابت کرے یا اسے خلاف نقل ثابت کرے, ایک اعتراض کیا گیا اس واقعے پر پیغمبر کی اس حدیث سے. خیر اس کا جواب تو اتنا فاق اور اتنا آسان ہے کہ بچے کو بھی معلوم. پیغمبر نے یہ تو کہا کہ جب سے دنیا بنی ہم اوشا کے علاوہ کسی کے لیے سورج نہیں پلٹا, مگر یہ نہیں کہا کہ قیامت تک اور کسی کے لیے پلٹے کبھی نہیں. حدیث کا پہلو تاریخ کا پہلو ہے, مستقبل نہیں بیان ہو رہا, فرق ہوتا ہے. اگر پیغمبر بنے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اوشا کے علاوہ کسی کے لیے سورج نہیں پلٹے گا, اس کا مقام گزار ہوتا. اور اگر یہ کہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک اوشا کے علاوہ کسی اور کے لیے سورج نہیں پلٹا, تو اس کے اندر اصل یہ نہیں ہے کہ بات کسی کسی کے لیے سورج نہیں پلٹے گا, لیکن محبت خالی یا انکار کرنے والے آج اوقات اخلوق ایسے پردے پڑ جاتے ہیں, چاہے کتنا ہی ان کا ایک مشہور ایسی بچے جیسے جمین کو لے جاتا ہے کہ جس کا جواب دینا ایک عام آدمی کے لیے بھی مشکل نہیں, وہ ایک بڑی سی بحث. روایتوں میں یہ کہ جناب یوشا اور جناب اور میرے مولا ان کے حالات میں بڑی مناسبت, رجعت شمس کے سورج پلٹنے کا واقعہ بھی دو مرتبہ پہنچایا جناب یوشا کے, دو مرتبہ پہنچایا مولا کے, ایک مرتبہ زمان رسالت اور ایک مرتبہ خود سے دین کی لڑائی کے موقع پر. اور تدبین والے واقعے کے لیے بھی یادگار موجود ہے آج کی شام کی سرزمین میں تدبین کے پڑے. اور آج علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مولا کے تدبین مرتبہ پیش آئے,
پہلا جو واقعہ ابھی ہم سن رہے ہیں جو ہمارے موضوع کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول کا موجود تھا, ہاں سورج کو رسول نے پلٹایا, علی کے لیے پلٹا مدد اور پیغمبر اسلام کا من. اس کے بعد وہ مرتبہ میرے مولا نے سورج کو اور پلٹایا, وہ کہتے ہیں دو کا مطلب علی کے ہاتھوں سے دو مرتبہ سورج کا پلٹنا. تو میں کہتے ہیں ایک مسجد رکھ کے شمس کے نام شام میں جو دین کے میدان کے قریب اور ایک عراق میں وہ بھی رد شمس کے مسجد کی رہتی. اب ان تمام تفصیلات اس وقت حضرت رسول میں بحث کرنا ممکن نہیں, لیکن ایک خلاصہ کرنے کے بعد کہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ اس میں سب سے اتفاق مولا کے لیے سورج تین مرتبہ پلٹا دو مرتبہ پلٹا یہ تفصیلات اکیلا, لیکن پیغمبر کی زندگی میں یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آئے اور وہ خیبر کی جنگ سے واپسی صحبہ نامی کرتی تھا. اور اس کے بارے قاضی حیات تو امام مالک کے شاگردوں نے بڑی مشہور شخصیت, لیکن ان کا احترام مسلمانوں کی چاروں مقاصد فکر کے فکر کے فتوح کر دی. ان کی کتابیں شفا میں بھی اس کی تفصیل ہے اور حضران اہل سنت میں جد حنفی کی ممتاز شخصیت امام طحاوی نے بھی اپنی کتاب الآثار حضرت شمس کے پورے واقعے کو لکھا. اس کے علاوہ اگر کسی کو ریفرنسز اور حوالے چاہیے, میرا مسئلہ یہ کہ یہ تفاری کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں ہو رہی ہے, ایک مجمع کے سامنے ہو رہی ہے. فرق ہو جاتا کہ اگر بغیر مجمے کے انسان تقریر کرے تو اس قسم کے موارد یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش لگنے لگی ہوگی تقریر, تو نہ کہ سب کتابوں کے نام لیے جا سکتے ہیں, سب کے صفحہ نمبر پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن مجمے کے اندر جب تقریر انسان کا خیال رکھنا پڑتا دو حوالوں کے علاوہ باقی حوالے بھی اور بہت تفصیلی حوالے, لیکن تقریر کا مزاج اور انداز جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. اگر میں 15 منٹ تک کتابوں کے نام لیتا رہا ہوں, البتہ اگر کبھی آپ کے کوئی احساس ہو اور آپ نے اس کا جواب چاہیے تو مولانا اولاد حیدر اوف بلگرانی سیرت رسول کے نام سے جو 5 جلدوں میں کتاب لکھی اس کی تیسری جلد اس وقت رسول کی جلد سوف, اس میں جہاں خیبر کو آگے لکھتا ہے اس کے بعد سورج پلٹنے کا پورا واقعہ اور وہ تمام حوالے جو عام مسلمانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اتنے گفتگو کافی. یہ دوسرا موجودہ پیش آئے ابھی پیغمبر کا لشکر مقام صحبہ میں پہنچا رد شمس سے رجت شمس یہ سورج پلٹنے کا موجودہ دنیا نے دیکھا. اس کے بعد اب پیغمبر اسلام شہر مدینہ جا رہے ہیں, موجودات ایک جگہ سے جمع ہو جائیں اس لیے ذرا بات کا واقعہ رکھ دیتا ہوں. ویسے پیغمبر کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک اور بستی ہے جس کا نام تھا مقام معرف, مقام معرف وہاں پہ بھی ایک عجیب واقعہ پیش آئے اور اس کے بعد پھر وہ پیغمبر مدینہ میں داخل ہوئے. لیکن موجودات ایک جگہ پہ آ جائے ابھی تک تو صحیح ترتیب چل رہی, اب خلاف ترتیب بات کا واقعہ کرنے پر اور یہ وہ واقعہ ہے جو پچھلے سال تقریر نمبر 114 میں بیان ہو چکا کہ جس دن حیدر فتح ہوا اس دن پیغمبر اسلام نے دوہری خوشی منائی, کیونکہ ٹھیک وہی دن تھا جب بادشاہ کی سرزمین جہاں پر تیار جو خاص طویل عرصے مکے میں پیغمبر اسلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا وہ مکے سے گئے ہوئے ہیں ہمیشہ طویل عرصے کے بعد تقریباً 15 سال کے بعد خدمت رسول میں آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام ان کی آمد کو اتنی بڑی خوشی میں تبدیل کر دیا کہ جہاں تک کہہ دیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آج خیبر کے فتح ہونے کی چیز بناؤں یا جعفر کے واپس آنے کی چیز بناؤں. جعفر تیار کے بعد تو اپنے ساتھ 70 ان مسلمانوں کو لے کے آئے جن کا نام ہے اشعری, اشعر یمن کا ایک قبیلہ, وہاں کا اسلام بہت پہلے پہنچ چکا ہے. 70 افراد کی جب جماعت تیار ہو گئی تو وہ یمن سے مدینے آ رہے پیغمبر کے پاس پیغمبر کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے. یمن سے مدینے کا ایک تو خشکی کا راستہ مگر وہ مکے سے ہو کے گزرتا, کیونکہ ایک طرف یمن ہے ایک طرف مدینہ ہے جس میں مکہ, وہ راستہ تو بڑا خطرناک تھا. تو دوسرا ہے سمندری راستہ کہ یمن سے کشتی میں بیٹھو اور سیدھے مدینے آ جاؤ, اس میں مکہ نہیں پڑتا ہے کیونکہ مکہ کسی سمندر کے قریب نہیں. یہ کچھ پرانا زمانہ تھا کشتی میں بیٹھ کے تو چل, جب آگے راستے میں دے پہ طوفان یا ہوا چلنے لگی کشتی کا رخ مڑ گیا بجائے کے منانے کے وہ دوسری طرف چلی گئی جو ہمیشہ کا علاقہ تھا جعفر تیار کے پاس ملے. پتا چلا کہ جعفر تیار بھی مدینے جا رہے ہیں تو یمن کے ایک 70 آدمی جو اشعر مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں میں وہ ابو موسیٰ اشعری بھی تھے, جن کا نام بعد میں بہت نمایاں طور سے سامنے آیا. یہ سب بھی پیغمبر کی خدمت میں جعفر تیار کے ساتھ پہنچا. جعفر تیار نے رسول کچھ تحفے بھی دیے جو حبشہ کے بادشاہ نے بھجوائے تھے. ان تحفوں کے اندر ایک بڑی قیمتی چادر تھی, لیکن ایک ایسی چادر جو کافر کے لیے قابل استعمال ہے, مسلمان اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یعنی کس لیے کہ چادر سونے کی دھارا سے بنی ہوئی. پیغمبر اسلام کے پاس کافر بادشاہ, اب اس کو کافر مانے میں نہ مانے وہ غلط رہے تھے, جس پر ہم آئندہ تقریر میں گفتگو کریں گے کہ کیا حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا دل سے, وہ غلط رہے تھے. بہرحال اس نے پیغمبر کی خدمت میں اپنے حساب سے قیمتی سے قیمتی دو بات ہوئے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرتا اور جسے وہ اچھی چیز سمجھ رہا ہے وہ خراب چیز بن جاتی. سونے کی چادر ایک فرد کے لیے بالکل نہیں تھا اور پیغمبر کے لیے بھجوائی جا رہی ہے. پیغمبر نے اس چادر کو لیا. اس چادر کی قیمت اور اس چادر کی اہمیت بہت زیادہ. اور پھر جب پیغمبر نے اس چادر کے ساتھ ایک جملہ اور کہہ دی, کہا کہ یہ چادر اس کو بھی جائے گی جس کے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا. اب لوگوں کا اور شوق بن گیا تو کسی چادر بن گئی. تو یہ چادر دنیاوی اعتبار سے بھی قیمتی اور عربی اعتبار سے بھی قیمتی, آخرت کے اعتبار سے اتنی کہ اس چادر کے ساتھ اللہ اور رسول کی دوستی کا سرٹیفکیٹ مل رہا, اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہ سونے کے ستاروں سے بنی ہوئی چادر جو عرب خصوصاً مدینے کے مسلمان جو کھجور کا پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے ان کے لیے تو اس سے قیمتی تحفہ کیا ہوگا. اور پھر جو کہ تقریر گزشتہ تقریر آ چکی 114 نمبر کی تقریر, اور تنازع کرتے پیغمبر نے پھر ایک مرتبہ آنند کی طرح اور ادب کے مذاکرات کی طرح یہاں بھی علی کا نام لیا کہ چادر میرے مولا کو دی گئی, چادر حاضر علی کے پاس. ٹھیک مدینے پہنچتے میرے مولا نے پہلا فن یہ کیا کہ چادر سنار کے حوالے سے اور کہا کہ اس کے سونے کے تارے تار نکالو اور اسے جو ان کی قیمت ہے وہ مجھے دے دو. اب سے سونے کے تار نکال دے تو چادر تو ختم ہو گئی, بیکار ہو گئی. اس کی قیمت 1000 مثال بنی. 1000 مثال جو آج بھی ایک انسان کا سہا ہے. اگر کبھی مومن غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے ایسی کسی اور وجہ, تو انسانی جان کی قیمت 1000 دینار یا 1000 مثال وہ اس چادر میں سے نکلنے والے سونے کی قیمت بنی. یہاں پر ایک مسئلہ اور واقع ہوگا, مرد کے لیے سونا پہننا حرام, لیکن سونا لینا قبول کرنا اور رکھنا حرام نہیں. چادر میرے مولا نے بعض اوقات مسائل نہ جاننے کی بنیاد آدمی جب تفصیل اور روحانیت کی منزل پہ جاتا تو وہاں بھی اس کو حیدہ ہو جاتا ہے, غلط طرف قسم کا تفصیل پیدا ہو جاتا. جس طرح اگر مسئلہ یہ بتایا جائے کہ شادی کے موقع پر دولہا کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام, اگر یہاں بھی غلط فہمی نہ ہو جائے ویسے ہی حرام. شادی پہ میں نے ایسے اس لیے کہا کہ عام طور پہ اسی موقع پہ پہنی جاتی, ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر شادی نہ ہو تو پہن سکتی. یہ طلاق ہو رہی ہو تو سونے کی انگوٹھی پہنی جا سکتی. تو شادی ہو یا طلاق ہو, سونا ہو یا جاننا ہو, عبادت ہو یا میرے کی عبادت, مالک ہو گیا ایک انسان ہر گھر کو اس کے لیے سونے کا استعمال کرا. یہ غلط مسئلہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں سونے کی انگوٹھی دی جا رہی اصل لڑکی والے دے رہے ہیں, اب دینے کے دو طریقے, ایک تو کہہ رہا پہننا پڑے گی یہ غلط مطالبہ آپ قبول نہیں کر سکتے, اور ایک یہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارا رواج ہے دے لو. اس میں یہ کہنا کہ اسلام میں تو مرد کے لیے سونا حرام, ایسے باتیں حاصل ہوئے اور بلا وجہ غلطی آ گئی. جبکہ غلط سمجھا گیا مسئلے, مرد کے لیے سونا لینا حرام نہیں, قبول کرنا حرام نہیں, اپنی جیب میں رکھنا حرام نہیں, بازار میں بیچنا حرام نہیں, پہننا حرام. وہ الگ مسئلہ, یہ الگ مسئلہ. میرے مولا نے کی چادر نہیں پہنی نہیں, بازار میں فروخت کر دی. لیکن علی فروخت پر 1000 مثال 4-5 لاکھ روپئے آج کل کے بن رہے ہیں. اس مرتبہ ہم لوگوں نے حساب لگایا, میرا مولا گھر بھی نہیں پہنچ سکتا, سب خرچ ہو چکے تھے. مدینے میں جو بیوان تھے, مدینے میں جو یتیم تھے, مدینے میں جو معذور تھے, 4-5 لاکھ کی رقم سنار کی دکان سے اپنے گھر تک آنے میرا مولا خرچ کر چکا ہے. راہ خدا میں دے صبح گھر آئے تو خالی ہاتھ, علی اور فاطمہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اگلے دن ہو گئے, روایت تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں, اختصار اگلے دن مسئلہ ہو گئے. اور وہ اس طرح, اب یہ خیبر سے سارے مسلمان آ چکے ہیں, وہ مسئلہ اس طرح ہوگا کہ پیغمبر کسی کام سے جا رہے تھے بازار سے, اور میرا مولا بھی اسی بازار سے گزر رہا. پیغمبر کے ساتھ حذیفہ الیمانی, جو اس روایت کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر نے آواز دے کے نہیں پر روکا, میرے مولا نے پیغمبر کی آواز کو دوڑ دیا اور رسول نے کہنا شروع کر دیا کہ ہے علی ہم کو تمہارے پاس بہت پیسہ آ گیا, یہ گرا تو نہیں دیکھیے سونا کل میرے مولا نے چادر بھیج, ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ گیا یہ دعوت ہو جائے کل ہم تمہارے گھر میں آئے اور اکیلے نے کچھ اور لوگوں کو لے کے آئے, میرے مولا کے لیے ایک منزل ایک مرحلہ پیغمبر سے نہ کہیں کہ نہیں آپ تشریف نہیں آئیں گے وہ بھی صحیح نہیں, یہ کہیں کہ وہ تو میں نے غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا وہ بھی صحیح نہیں, آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں ٹی وی کیمرے کے سامنے امداد کی جاتی ہے کیمرہ چھپا اور وہ واپس لے لی گئی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کہاں کہاں خرچ کیا احمد صاحب کو پبلسٹی بھی نہیں, پھر کیا کر لگی جانا تو آپ کل تکلیف کھائیے اور کس کو نہ چاہے ساتھ لے کے آئیے حملہ دینا چاہیے ہاتھ سے لے کے کل میرے مولا کو کوئی کام نہ ملتا تھا اور اگلا دن پیغمبر آ بھی گئے اور ہو گیا سب یہ مانی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے بھی کہا تم بھی چلو میرے ساتھ, ہاں پہلے اجازت لے لی تھی ابھی میں کچھ اور لوگوں کو جاؤں گا, اب یہ مسئلہ تو بچہ بچے جان چکا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ دعوت سے بھی اگر جائیں تو آپ کو اختیار نہیں, جس نے آپ کو دعوت دیا آپ اپنے ساتھ کسی کو پہلی کو تو اور کسی کو اپنے ساتھ لگا کے لے جائیں گے اجازت نہیں, جب تک کہ یقین میں شامل نہ ہو کہ مہمان راضی ہو اور یہاں پھر اصول نہیں چلتے, یہ وہ مسلمان ہے وہ تو مہمان کے آنے پہ راضی ہوگا ہی, اسے راضی ہونا ہی چاہیے, اس قسم کی باتیں یہاں پہ نہیں چلتی, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جس پہ حرام حلال نہیں بنتا, تو خیر پیغمبر کل کہہ چکے اور میرا مولا ہاں کہہ چکا, اگلے دن پیغمبر نے حضرت قدر یمانی کو بھی لیا, سلمان نے فارسی نظر آئے تھا سلمان تم بھی چلو ہمارے ساتھ, ابو ذر نظر آئے تھا ابو ذر تم بھی چلو دعوت ہو رہی, نفتاد و امار نظر آئے ان سے بھی کہا چلو, اور شاید عام حالت میں بھی لوگ جناب بھی بولتے, یہ جو سنا علی کے گھر میں دعوت ہے مولا کے گھر میں کتنا ہی ضروری کام ہو سب کو چھوڑا چلو, اب پانچ صحابی اور ایک رسول داخل ہوتا چاہ رہے اس وقت علی کے گھر میں پہنچے میں مولا نے دیکھا مہمان آ گئے, اب روایت یہ کہ پریشانی کے عالم میں فاطمہ کے حجرے کی جانب چلی, شاید شہزادی کے پاس پہلے سے کچھ بچا ہوا کھانے میں کچھ ایسا تو جلدی جلدی انتظام کیا گیا, وہاں پہنچ تو اس سے پہلے بھی کچھ پائے دیکھا کہ وہاں اربوں کے اعتبار سے بہترین جو کھانا ہے وہ تیار قریب روٹی توڑ کے شوربے میں بھگوتے یہ بہترین کھانا, اور اس کے ساتھ اگر گوشت بھی آ جائے تو سبحان اللہ وہ گوشت بھی آیا ہوا, یعنی بہترین کھانا جو ممکن ہو سکتا جو انسان سال میں احساس کر دینا چاہتا وہ تیار گرم گرم آپ اس میں سے نکل رہی, اب موقع نہیں ہے کہ آدمی تفصیل لے جائے, یہ بھی میں اپنے آپ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, معصومین کی یہاں یہ ساری چیزیں پہلے سے انڈر اسٹوڈ یا بہجودہ ہوتی, سر وہ کھانا لے کے آئے اس کھانے کو نوش کیا اور میں لمبے اسلام نے باقی کسی کو تو حقیقت نہیں مانا, مگر رسول کو جانتے کہ جو دعوت میں نہیں وہ بھی کس حالت میں یعنی کہ گھر میں کچھ بھی نہ, اور یہ کھانا جو آیا یہ بھی اس طرح آیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں, ایک مرتبہ داخل ہوئے فاطمہ کے گزرے مہمان دوسرے کمرے میں بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ اجرے میں داخل ہو رہا ہوں, اب پہلا سوال یہی کی کہ بیٹی کے کھانا کہاں سے آ گیا, اب یہ ہمیں اور حق کو منزلت سے فاطمہ سے آسان کرنا خیبر کی جنگ ہر ایک کی منزلت واضح ہو رہی, اگر شہزادے کی ذات کہیں چھپ نہ جائے پیغمبر نے کہا بیٹی کھانا کہاں سے آئے کہاں سے پرور فکار عالم پرور فکار عالم جوڑ دو تو منگے بغیر حساب, اللہ جس کو چاہے جس طرح سے پھر اس کو بھیجا ہے بغیر کسی حساب کتاب, یہ پرور فکار کی بارگاہ سے آیا پیغمبر باہر آئے, لوگوں نے دیکھا کہ باہر آتے شکر کے سلسلے میں جس یہ شکر کا سلسلہ حجرہ فاطمہ میں بھی ہو سکتا, لیکن بظاہر لگ رہا ہوں کہ پورے واقعے کا مقصد ہی عظمت فاطمہ بتانا, تو باہر آئے اور ان پانچ صحابیوں کو دیکھ کے شکر کے سلسلے میں گرے, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول شکر کس بات کا, اس بات کہ اگر تقریباً مریم کے پاس وہ اس کو دیکھا جو اللہ دیکھا قرآن نے بھی سورہ آل عمران میں نقل کیا کہ کلما دخل علیہا فی المحراب, کہ جب زکریا اپنی خانگی مریم خانگی ہے زکریا خانو, اور سورہ آل عمران میں تو بھی کہ جب کبھی زکریا مریم کے پاس میقات میں جاتے جناب مریم کا کوئی مکان نہیں تھا وہ مسجد میں رہتی تو دخل اللہ ان کے پاس ایک فرسٹ کو دیکھتے تو پوچھتے تھے بیٹی مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا کھانے پینے کا سامان, اور جناب مریم کو یہی جواب تھا کہ اللہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے رسک دیتا, پیغمبر نے کہا کہ جو موجودہ مریم کا موجودہ ان کے خالو بکریا نے دیکھا پرور وکار کا شکر کہ میری امت میری بیٹی فاطمہ جو بکرے مریم ان کے ذریعے سے موجودہ میری امت کو عطا ہوا ہے, تو جب اس کا انجام دیا جا رہا پیغمبر کی لڑائی واپسی کرتا تھا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہاں سے موسا کا موجودہ اور موسا سے بہتر انداز سے ادا ہوا. راستے میں صحبا کی منزل پر یوشع کے نام کا موجودہ اور ان سے بہتر انداز سے ہری کے لیے ادا ہوا یعنی سورج ملتا, اور مدینے آ کر مریم کا موجودہ بخر مریم فاطمہ کے لیے ادا ہوا اور مریم سے بہتر انداز میں ادا ہوا. تو یہ خیبر کا واقعہ اول سے حاصل کر اہل بیت اور رسول کے فضائل اس طرح سے اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں کہ انسان کو صاف محسوس ہو جاتا کہ پروردگار عالم خود اس واقعے خیبر کو فقط اسلام کے لیے عام جنگ قرار نہیں دے رہا, بظاہر اہل بیت کا مرقبہ بھی سجایا جا رہا ہے. خیبر کی لڑائی کا بیان اختتام کو پہنچا, صرف ایک آخری بات رہ گئی. اللہ کا رسول واپس آ رہا, پہلے دریا راستے میں آئے, موجودہ موسا کے ذریعے سے دریا کو پار کیا گیا, پیدا سے منزل کر ہتھی چم چلا گیا. اس کے بعد بالکل پیغمبر مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں. تاریخوں میں لکھا خیر علماء شیعہ کی اکثریت تو نہ اس کو مانتی ہے نہ مان سکتی, لیکن کافی روایتوں نے اس کا ذکر کیا. ہمارے علماء کو بھی ان روایتوں کا جواب دینا بڑی زحمتیں ہوئی ہیں, بہت ساری کتابیں فقط اس روایت میں لکھی گئی, لیکن ہمارے اس مکتب فکر کے علاوہ باقی تو اس روایت کو معتبر مانا جاتا ہے. بڑی عجیب سی روایت ہے, میری روایت سنیں گے تو آپ کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا, پھر بھی تقریباً پورے عالم اسلام کے نصیب کی روایت ثابت ہے. ہمارے یہاں بھی کتابوں میں ہے روایت, چنانچہ اس کے کئی انداز سے جواب دیے گئے تھے. علامہ نجیب نے بھی لکھا اس کے جواب میں نے بہار اور انوار میں سارے اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو بیان کیا. روایت کیا ویسے تو بڑی سرسری روایت ہے, مختصر روایت, لیکن خیبر ہی کے موقع پہ دی جائے, خیبر کے غزوے کے اختتام بس یہ آخری واقعہ تھا, پھر رسول مدینے میں داخل ہو. شاید اس روایت کی وجہ سے اتنے سارے موجودات اس واقعے خیبر میں ہوئے تاکہ عظمت رسالت ذہنوں میں واقع رہے. روایت کیا کہ لشکر اسلام واپس آ رہا, جب مدینے میں صرف ایک منزل رہ گئے یعنی ایک دن کا سفر رہ گئے, آج آخری رات, آج آخری دن رات آرام کرے, اگلے دن شام تک مدینے پہنچ جائیں, بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں مسلمان. رات آ گئی, دستور کے مطابق پیغمبر نے کہا آج رات کو ہم آرام کرتے ہیں اور کل صبح سفر کا آخری مرحلہ طے ہوگا, کل کی رات ان شاء اللہ ہم مدینے میں ہوں. وہ جس جگہ پہ ہوتے اس کا نام ہر بار آپ نے سنا محرم. ساری رات باقی مسلمان تو نماز عشاء مغرب اور عشاء جو بارے ہوئے سو گئے, اللہ کے رب نے عبادت نہیں رات گزاری. یہ روایت جو کتابوں میں ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں, یہ واقعہ بنا کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ایسا ہوا. اچھا اب پیغمبر نے رات گزاری, پھر ایک مرتبہ جب فجر کی نماز کچھ دیر باقی تھی, ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ, وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کے, تھوڑے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند لمبی ہو جائے, نماز پڑھ رہا ہوں جاگتا رہے, ڈیڑھ دو گھنٹے کا انتظار بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان پہلے کے دس منٹ گزارنا مشکل ہو جاتے, دس منٹ پہلے ختم ہوئی اور فجر کی نماز میں جو ٹائم باقی وہ ایک گھنٹہ وہ سوا گھنٹہ بڑا مشکل ہو جاتا, نہ نیند لے سکتا ہے نہ جاگنے کی ہمت ہوتی. پیغمبر اسلام دیکھا جتنے بھی صحابی اس وقت جاگ رہے تھے اور بہت سے ایسے تھے جو نیند لے کے پھر اٹھے تھے نماز سے پڑھ کے پھر سونے کی تیاری کر رہے تھے. اچھا بہت دنوں کا سفر, لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں, جیسے جیسے آدمی اپنے گھر کے قریب آتا قدر مرتی جاتی, تو پیغمبر نے کہا کہ اس طرح ہم آرام نہیں کریں, کوئی ایک آدمی ہو تو یہ ذمہ داری لے لیں کہ وہ جانتا رہے باقی وقت ہو جائے اور پھر وہ نماز کے وقت ہم کو اٹھا دیں. بلال حضرت نے کہا اللہ کے رسول میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں, میں جاگ رہا ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی, آپ سب کو جائیے, فجر کا وقت ہوگا میں آپ کو بیدار کر دوں. بہت ہی مشہور روایت جیسا کہ میں نے کہا کہ سارے مسلمان اس روایت کو موقع پر مانتے ہیں. بنارے حبشی تیار باقی سچا کے بستر پریٹ, روایت میں یہ لکھا ہے کہ رسول بھی جا کے بستر پریٹ گیا, نیند بہت زیادہ تھی, تھکن بڑھ چکی تھی اور وقت بڑا خطرناک تھا. بنارے حبشی جاگ رہے ہیں, مگر جاگتے جاگتے ایک مرتبہ بنارے حبشی ذرا پہلو پہ زور دے کے آرام کے لیے بیٹھے اور نیند آئی, اور ایسے گہری نیند آئی کہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج نکل چکا. جب مسلمان تو کتنے تھکے ہوئے تھے کہ ان کی تو آنکھیں تھی, بلال کی تو ذہن میں تو یہ کہ مجھے بیدار رہنا جاگنا, تو آنکھ کھل کے سورج نکل آیا. بلال حبشی پریشانی کے عالم میں ایک مطلب پیغمبر کی آواز ہے جو روایتوں میں جو لکھتا ہے یا بلال یا بلال. یہ میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں کیوں نہ کہا جائے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایسا ہوا. تحریک یا تقریر کو توڑنا مروڑنا اس کی قسم یہ بھی ہوتی ہے. ایسا میرے ساتھ ہوا ہوا ابھی بھی اس وقت صحیح سے قسم کا ہنگامہ چل رہا کہ کسی تقریر میں تھا کہ بولا آدمی کا یہ اعتراض ہے وہ اعتراض کر دیا اس کا جواب پھر بعد میں ہوا اگلی تقریر وہ اعتراض والی تقریر لوگوں کو سنائی جا رہی کتنی دیکھیے جتنے سے یہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے. وہ شروع اس طرح سے کیونکہ سونا آدمی نے اعتراض کیا میں اس کو اعتراض پڑھ رہا ہوں وہ اعتراض پڑھا جا رہا بتا کہ وہ مولانا میں پڑھا کہ ساری چیزیں غلط یہ بھی ایک تحریر کے قسم تو بار بار مجھے رکو کہ جملہ کہنا پڑ رہا ہوں میں آئندہ یہ صورت حال نہ ہو لیکن کیونکہ ابھی میں خود بھی متاثر ہوں اس اعتبار سے احتیاط کر رہا ہوں. تو خیر کتاب میں لکھا ہے کہ رسول نے آواز بنان جنہ کے رسول میں جاگ رہا ہوں محمد کا نکل گیا سورج نکل آیا کہا ہاں اللہ کے رسول پتا نہیں کیسے مجھ پر دلی نہ اور ابھی میں نے آنکھ کھولی محمد نے کہا بنان میں بھی سو گیا تھا میری آنکھ بھی ابھی ابھی کھولی جو سورج نکل چکا سب مسلمانوں کو بیدار کر. ایک روایت میں محمد نے کہا اذان اور اقامت جلدی سے کرو ایک دن سے بیدار کرو بارہ اذان کرو یا بیدار کرو تو الگ الگ جملے کیونکہ یہ روایت ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پچاس ساٹھ سو دو سو کتابوں میں آپ کو ملے سارے مسلمان بیدار سب نے دیکھا جی بس نماز کا ٹائم چلا گیا سورج نکل آئے اتنی دیر میں سورج بہت زیادہ آسمان کے بلند ہو چکا سانس نہیں سکتی پیغمبر نے کہا جلدی جلدی سامان لو اور یہاں سے آگے بڑھو کچھ آگے بڑھے پیغمبر نے کہا پھر پڑھو اور اس کے بعد کہا فوراً وضو کرو اور نماز فجر کی قضا انجام انجام کر میں نماز فجر کی قضا پڑھاتا ہوں تم سب لوگ اس قضا پڑھو. پیغمبر اسلام کی امامت نماز فجر قضا کی نیت سے اس طرح پڑھی گئی کہ رسول کی بھی نماز قضا ہوئی بھگوان اس روایت اور باقی سب کی نماز بھی قضا ہوئی. اور پھر پیغمبر نے دو جملے گئے ایک تو کسی نے کہا اللہ کے رسول نہیں پیغمبر نے کہا اس کے بعد کہ جب کبھی شیطان کسی سے غالب آ جائے اور وہ سوتا رہے اور نماز فجر قضا ہو جائے جان بوجھ کے نہیں تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ آج ہم اتنی دیر سے سو رہی کہ نماز قضا ہو جائے گی وہ نہیں ساری تیاریاں تھی نماز پڑھنے کی لیکن ایک دم نیند غالب آ گئی آدمی کی نماز قضا ہو تو پیغمبر نے کہا دیر سے ہی وہ بیدار فوراً قضا پہلے اس کے لیے اللہ کسی کو وقت نماز قرار دے وہ جو اس کی فجر پھر قضا نہیں ہوئی گویا بلکہ اس کا وقت ہی وہی 9 بجے 10 بجے اگر اس سے ہی فوراً فجر پڑھ ایک یہ ہے کہ آپ اٹھے 9 بجے آپ کے ساتھ قضا ہوگا اب تو میں اسی بجے پڑھ لوں وہ پھر قضا میں آ جائے گی. یہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا یہ میں اپنے علماء کا خطبہ نہیں بتا رہا یہ میں رائے نہیں دے رہا یہ جو روایت عام مسلمانوں کی کتاب میں ہے ہمارے یہاں بھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. یہ پیغمبر نے کہا کہ اگر شیطان کی وجہ سے نماز قضا تو جیسے ہی اس کو اسی وقت اگر وہ قضا پڑھ لو کہ وہ وقت یہ نماز وقت میں مانی جائے سانہ موقوع تھا گویا وہ نماز وقت میں پڑھی جائے کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ چیز واضح ہو جائے کہ جہاں ہماری آنکھ پڑی وہاں پہ نماز ہم نے نہیں پڑھی وہ پیغمبر نے رچ کر دکھا کے آگے چل ہاں اس لیے کہ وہ شیطان کا مقام اور شیطان وہاں پہ رہتا اس لیے فی الحال جیسے تو نہیں آ گئی وہاں تو ایک لمحے گھرنا مناسب نہیں تھا لیکن آئندہ کا یہ اصول بنا اب روایت کہیں گے کئی طریقے سے علماء نے تعبیر کی یہ بھی ہمارے یہاں تو مسئلہ نہیں آپ کو تو معلوم کہ امامت کے بارے میں جو ہمارا سیکھا رسول تو بہرحال امامت میں ایک منزل بلند تو اس میں ہم کو تو تفصیل میں نہیں جانا لیکن اس سے کچھ جو باقی مقاصد فکر انہوں نے کچھ جتنی تعمیریں کی ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح روایت تو صحیح کیا کیونکہ روایت آئی ان کے معتبر راویوں کے حوالے سے تو مثلاً ایک جواب یہ دیا گیا کہ پیغمبر کی ساری زندگی خصوصاً خیبر کا واقعہ ایسا کہ کہیں لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو جاتا کہ رسول ہی خدا کیونکہ خیبر میں کس طرح سے پھنسا ہوئی وہ انسانی عقل اور انسانی طاقت سے باہر کا مسئلہ تھا تو فوراً یہ پیغام دینے سے نہیں بہ رہا رسول اپنی تمام تر عظمت و بزرگی کے باوجود ایک انسان ہے خدا نہیں یہ اس قسم کی غفلت اللہ نے ان کے کاریگر دی یہ ان کے جوابات ہیں اس کا جواب ان جوابات کو رد خدا کا ذہن کر رہا مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سارے بہنوں کی کتابوں میں آئے اس طریقے سے جسے قسم کے جواب ہمارے یہاں دیا جاتا ہے لیکن وہ بالکل صحیح سے سورج نکالا میرے مولا نے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لی تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ حدیث کو نہ ہو. وہ بات بالکل ٹھیک, لیکن یہ والا جواب خدا نہ ہو اس لیے لو پیغمبر جو غلطی کروائی گئی واقعی جگہ دوسروں نے کر نہیں بھائی ایسا نہیں. یہ واقعہ صرف اس لیے دیکھا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ رسول سہول غلطیاں کر سکتا ہے عمدہ نہیں کر سکتا. وہ ایک الگ عقیدہ کہ رسول معصوم ان معنوں میں ہے کہ جان بوجھ سے غلطی نہیں کرتا بھولے سے غلطی ہوتی. دوسرے گروہ نے کہا نہیں یہ غلط رسول کوئی غلطی نہیں کرتا. یہ واقعہ اس لیے دیکھا ہے تاکہ امت کو آسانی ہو جائے پتا چلے کہ اگر کبھی بغیر اپنے اختیار کی نمازیں قضا ہو جائے تو کوئی متبادل ہے کوئی حل ہے اس طرح کی قضا پڑھ لو. جس طرح پہلے سے جو امتیں تھی امت موسیٰ علیہ السلام ان سے اگر کوئی عبادت قضا ہو جاتی تو ایک سال تک ان کو توبہ کرنا پڑتی اور پھر بھی اللہ کی ایک نعمت اپنے آپ سے حرام کرنا پڑتی. ایک نماز اگر قضا ہو گئی تو ایک نعمت چھوڑ دینا پڑے. ہم اور آپ کے لیے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو چار پانچ سال میں اپنی ساری نعمتوں کا کوٹا ہم ختم کر بیٹھتے. لیکن یہ کہا گیا کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی امت یہ دستور تھا کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہو جبکہ ان کے یہاں نماز گھر میں پڑھ بھی نہیں سکتے. ہر شہر میں صرف ایک عبادت گاہ نماز کی وہی ہوگی اور وہاں جانے میں بھی ایک نماز اگر چھوڑ دیں تو ایک سال توبہ کرو اور پھر خدا کو بتاؤ کہ کون سی ایک حلال نعمت آج تک تم چھوڑ رہے ہر ایک نماز پڑھے تاکہ امت رسول کو آسانی مل جائے. اس کے لیے یہ واقعہ پیش آیا تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ نکل جائے کہ عیسیٰ اور موسیٰ کی طرف سے ہم پر یہ زحمت نہیں بلکہ اللہ نے اس کا آسان حل پیش کر دیا. لیکن یہ بھی ہماری آپ کی آپ کو بالکل بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آسانی کے لیے پہلے گناہ کرنا ضروری تو یہ سلسلہ تو بہت آگے بڑھنا چاہیے. جو پتا چل جائے شرابی کو میں دس سال شراب پیوں پھر بھی توبہ ہو سکتی تو ماشاء اللہ اس کی خاطر پہلے کسی مقدس ہستی کو شراب پلوائی جائے پھر توبہ ہو جائے. اسی طرح اور باتیں تو جوابات اس کے علماء نے بہت دیے ہیں. ہمارے علماء کا مسئلہ طے شدہ کہ یہ روایت بالکل ہی غلط ہے غیر معتبر ہے ہم پر تو اس سے ثابت ہی نہیں. اور پھر دوسرے جب یہ ثابت شدہ چیز کہ رسول ہو یا امام نہ آمدن نہ صحبن نہ غلطی نہ گناہ نہ نفا نہ خطرہ نتیاس نہ خطا تو اس قسم کی روایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر روایت کے راوی بھی صحیح ہوتی تفصیل روایت کو ہم نہ لیتے اس عقیدے کے سامنے جو اور دیا تھا معتبر روایتوں اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو جائے کہ ہمارے اعتبار میں اس کے راوی بھی کمزور ہے. لیکن یہ ساری بحث جس پر پوری پوری کتابیں ہمارے علماء نے بھی لکھی یہ ساری بحث جسے غزوہ خیبر سے واپسی میں پیش آئی یہ لیلۃ الحریف کا واقعہ اس رات کا نام بھی ہے لیلۃ التحریر. تحریر عربی میں کہتے ہیں جس طرح قیلولہ کا جو دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا اور فجر سے کچھ پہلے کے آرام کو عربی میں تحریر کہا جاتا تو اس واقعے کا نام ہے لیلۃ التحریر کا واقعہ. اس رات کا واقعہ جب رسول کچھ آرام کے لیے لیتے اور ماذا اللہ نماز پیدا ہو گئی. یہ بحث یہاں پر اس کے بعد پیغمبر مدینہ میں داخل ہو گئے. خیبر کا غزوہ اختتام کو پہنچا اور خیبر کی لڑائی اختتام کو پہنچتے ہی جو اصل مقصد تھا خیبر کا اب اس پر رسول کو عمل کرنا. اس لیے خیبر سے کچھ پہلے حدیبیہ کی صلح یعنی کافروں سے اگریمنٹ ہو گئی. خیبر کے بعد یہودی ختم صلح حدیبیہ نے کافروں کی کمر کو توڑ دیا خیبر نے یہودیوں کی کمر کو توڑ دیا. یہ دو دشمن ختم ہو گئے. اب اسلام کو عالمی مذہب بنانا اب عرب سے باہر پیغام اسلام کو پہنچانا. لیکن جب تک کافر اور یہودی طاقتور تھے یہ ممکن نہ اب وہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اپنے فاسد ساری دنیا میں بھیج رہے اسلام عرب کے باہر منتقل کیا جا رہا یہ دو بڑے مہم اور مشن کے مکمل ہونے کے بعد. لیکن یہ بیان آئندہ ہی ہو سکے گا آج نہیں. خیبر کی لڑائی سب سے ادھک آخری ٹکڑا کافی اپنی توقع تو پورا ہو گیا ہے. لیکن یہ سوچتے ہوئے یہ آج تقاریب میں پورا بیان آ جائے نبی تقریر سے چھوٹا سا حصہ لیا جائے تو ترتیب بگڑ جائے تب یہ آخری سینچوں سے. اور وہ یہ کہ خیبر کی لڑائی ختم ہوئی پیغمبر ہمارے اعتبار سے اللہ کی تمام تر زندگی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے اور کچھ لوگوں کے اعتبار سے خیبر کے اختتام نماز کی قضا پر ہوا قضا نماز کر کے رسول مدینہ میں داخل ہوئے. آ گئے مدینہ میں پھر وہ موجودہ پیش آیا اور قیدا پیش آیا. اسی دوران ایک ایسا واقعہ بھی پیش آ گیا جس سے یہ پتا چلا کہ تقدس اور تقویٰ بھی اسی وقت اسلام قبول کرے گا جب وہ دائرہ شریعت کے اندر دائرہ شریعت کے اندر ہو وہی تقویٰ اسلام کو چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ تقویٰ تو بہترین سے جی نہیں, کچھ ایسے تقویٰ بھی ہم نے دیکھی کہ جو اپنے آپ کو مقدس و مستقی سمجھا جاتا ہے اور شریعت کے خلاف ہم جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے خیبر سے متعلق, خیبر کی پوری لڑائی اختتام کو پہنچ گئی. ایک یہودی جو صرف علاقوں سے ذرا باہر رہتا ہے لیکن مالدار غریب یہودیوں میں سے ایک, ہم اندازہ کریں کہ عرب ایک علاقہ تھا بنو سلیم کا, وہاں پہ سونے کی کانیں تھیں, سونے کی کان, وہ ساری سونے کی کان اس یہودی کی تھی. حجاج ابن حلاب یا حجاج ابن حلاب اس کا نام کتابوں میں لکھا, بہت ہی مالدار یہودی تھا لیکن خیبر اور قدر سے باہر کا رہنے والا تھا. اس حساب سے وہ کسی کام سے خیبر آیا ہوا تھا. جب اس کے سامنے یہ سارے واقعات پیش آئے کہ مسلمان کس طرح آئے, یہ جنگیں کس طرح ختم ہوئی, کس طرح مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا, یہ ساری باتیں اس کے سامنے پیش آئی. اتنا وہ متاثر ہو کہ پیغمبر کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی دباؤ کے, کیونکہ زبردستی تو خیبر والوں کو مسلمان نہیں بنایا گیا, ان سے بھی یہ بات ہوگی تم اپنی دین پر رہ کر عمل کر سکتے. لیکن اس نے خود ہی آ کر کہا, جب مجھے یقینی شامل ہو گیا کہ آپ سچے رسول اور آپ کا دین سچا دین. اب اس کے بعد روایت میں اختلاف, جس یہودی کی کاروباری معاملات مکے کے کافروں سے بھی تھے, اور ہر کاروباری آتی چاہے کتنا ہی بڑا کاروباری کیوں نہ لین دین ادھار کا تو کرنا ہی پڑتا, تو اس کا بہت سا مال, بہت سا پیسہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے باقی. عام حالات میں نارمل سرکمسٹانسز میں کوئی مسئلہ نہیں, کاروبار ہوتا ہے کبھی ادھر ادھار کبھی ادھر ادھار, تو زندگی اس طرح گزرتی. لیکن اسے یہ تھا کہ اگر میرا اتنا مشہور ہو گئے وہ سب تو اس پیسے کو جب آگے بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ ہی بدل جائے گا, اب اسے کسی طرح سے اپنا پیسہ بھی واپس لینا ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ خود ہی اپنی طرف سے ایک منصوبہ ذہن میں بنا کے گیا اور اس نے اپنے مال کو نکلوا لیا ہفتے کے کافروں. بعض میں یہ کہ پہلے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میرا کتنا مال, لیکن یہ اتنا مالدار آدمی ہے کہ سونے کی پوری پوری سونے وہ گولڈ مائن کتنی ہے, کتنا مالدار, مجھے روپئے دو روپئے دس روپئے کے لیے نہیں مر رہا ہوں, وہ جو قرضہ اٹھاری ہے اس کی وہ بھی لاکھوں میں ہو, اتنی بڑی رقم سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے, تو اللہ کے رسول یہ پیسہ مجھے لینا, مگر اس کے لیے مجھے تھوڑی سی غلط بیانی کرنا ہوگی کیا اس کی اجازت ہے. تو یہ جو دوسری روایت ہے اس میں پیغمبر نے اس کو اجازت دی اور کہا کہ ہاں تمہیں اجازت. پہلی روایت جو ہے اس میں یہ کہ اس نے خود ہی سوچا کہ میں اپنا پیسہ پہلے نکلوا لوں, اس کے بعد پھر آتی رسول سے بات کروں. بعض علماء نے کہا کہ ہم کس والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ اس روایت میں کہ رسول لوگ کو اجازت دی, لیکن یہ مسئلہ تو ہے کہ اس کی وجہ سے آپ روایت کو پہنا کر, کیونکہ یہ تقوی اور تفقس نہیں جیسا میں نے بعض لوگوں سے سنا, لیکن ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے, جھوٹ نہیں بولے, جہاں پر جاتے ہیں تو چلے جائیں, ہم اور آپ کو تعریف کریں گے کہ کتنا عظیم انسان, کتنا اس سے خوف خدا ہے, کتنا اس سے تقوی اور پرہیزگاری کا خیال ہے, لیکن یہ خلاف شریعت. ایک مسئلہ آغاز کوئی امام خمینی آغاز پر پائے گا نہیں اور اس سے پہلے بھی مارا گیا, جو قتل کے مسائل کو عظیم رشتے ختم وہاں یہ مسئلہ دیکھ لیجیے, انسان کے لیے جھوٹ بولنا گناہ ہے, گناہ ہی نہیں گناہ ہے کبیرہ, لیکن جان عزت اور مال کو بچانے کے لیے اس کی اجازت, اجازت چاہے مال قلیل ہی کیوں نہ ہو, لیکن شرط کہ اپنا مال, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس لیے غلط بیانی کریں کہ دوسرے کے مال کا قبضہ کرنا تو ڈبل حرام ہو گیا, لیکن اپنا حلال مال اسے بچانا چاہتے ہیں تو اب اجازت ہے جھوٹ بولنے, چاہے مالے قلیل ہی کیوں نہ ہو, دو روپئے چار روپئے پانچ روپئے روپئے کی بات, لیکن کراچیت ہے چھوٹے مال کے لیے غلط بیان, اجازت ہے لیکن پھر بھی مت, البتہ اگر مال کی مقدار بہت بڑی کہ جس کے نہ ملنے سے مومن کی زندگی ہارا جا رہا ہو, پریشانی آ رہی ہے, تو واجب ہے اس کے لیے کہ وہ غلط بیانی کر کے اپنے گھر کے مال کو بچائے, اور اگر اس نے جھوٹ نہیں بولا افسر بول کر اپنے ناکوں کا نقصان کر دیا تو وہ گناہگار ہے. یہ پھنسنا تو ٹھیک ہے, اس روپئے دو روپئے پانچ روپئے دس روپئے سو روپئے سات سو روپئے اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ نہیں دوسری بولوں گا جاتا ہے تو چلا جائے صحیح کام, لیکن اگر ناکوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں, ناکوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ تقدس نہیں ہے, یہ بنا پہ تقدس کا بنا ہو رہا. تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں, ان کے اندر آئندہ تقریر سے بہت لوگوں کا اقرار کر دیا کہ پہلے بہترین طریقے سے کچھ مسائل بھی ہر تفصیل کے آخر میں بیان ہو جائے, لیکن پچھلا سال بھی پورا خالی گیا, اس سال بھی اندازہ ایسا ہو رہا تو بعد بھی کچھ مسائل ہونے چاہیے. ان شاء اللہ آئندہ سے یہ مسائل بھی آئیں. اگر کہ اس سال کیونکہ میں محرم میں باہر رہا اور آئندہ آنے والا سال بھی میں پہلی محرم سے باہر, اور رمضان پورا مجھے کراچی میں کرنا ہے, اور اسی ہاتھ سے نہ کر میں کہیں نہ کہیں آپ کی خدمت کروں گا. اور رمضان تو ہوتا ہی مسائل کا مہینہ, پھر جن درست میں بھی تھوڑے تھوڑے مسائل آئیں گے, لیکن آج صرف اتنا ہی ایک مسئلہ کافی. اب آئیے واقعہ مکمل ہو جائے. اس واقعے کی خاطر میں مسائل کے وقت کو قربان کر رہا ہوں. تقریر مجھے بہت لمبی نہیں کر دینا ہے, خیبر کا بیان آج مکمل ہو جائے. پیغمبر سے بھی پوچھ رہا تو کوئی بات نہیں, پیغمبر نے اس کو اجازت دی, بالکل یہ ممکن. اور مزید اگر کسی کو اس مسئلے کو ریسرچ کرنا کہ کیا کن کن حالتوں میں پیسے کی خاطر جھوٹ بول سکتے, جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا گونڈا جملہ, تو بالکل غلط جملہ لگ رہا ہے. آج تک جس نے اسلام سنا تھا اس کو تک نہ کیا جا رہا, تو پورے اسلام کا پانی کھیلا جا رہا. تو میں یہی تھا کہ اللہ کے حکم کے خاطر تو بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرو, یہ کیا کہا جا رہا. تو اگر مسجد کسی کو اسٹڈی کرنا تو اعتراض سے پہلے میرا ایک مشورہ مانا, اس امام بارگاہ کے سامنے دینی کتب کی دکانیں موجود, شہید ڈاکٹر محمد شیرازی کی کتاب ہے گناہان کبیرہ. اس گناہان کبیرہ تیسرا حصہ ایک لیجیے گا, جس میں جھوٹ کا بیان ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ, ایک سے ایک روایت, ایک سے ایک آیت. لیکن آخری حصہ یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا سب جائز. اور ساری امام کی حدیثیں بتائی گئی, امام کی حدیثیں بھی, پانچویں امام نے کس طرح کہا کہ واجب ہے, چھٹے امام نے کس طرح کہا واجب ہے, وہ اس امام بارگاہ کے سامنے ہی آپ کو ابھی کھڑے کھڑے وہ کتاب مل سکتی, بجائے اس کے کہ آپ پہلے بڑے بغیر اعتراض شروع کر دیں. ہاں یہ واقعہ مکمل. پیغمبر سے بھی پوچھا ہو تو کوئی بات نہیں, پیغمبر نے اجازت دے دی ہوگی, اور اگر وہ پہلے بھی بحث صحیح ہے تب دیکھیے کہ چہرا مکے کی جانا. اب مکے کی کافروں اور خیبر کی یہودیوں میں اتنا گہرا رشتہ تھا, جیسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ہی دونوں سازش کر کے اسلام کے خلاف آتے تھے. ایک دلیل کی واقعہ جیسے ہی مدینے مکے میں داخل ہو, لوگوں نے دیکھا ایک یہودی آ رہا اور پتا تھا کہ یہ کن علاقوں کے رہنے والا, سارا مکہ اس کو گھیر کے کھڑا ہو گیا. بھائی تمہارے بتاؤ ہماری تو راتوں کی نہیں مڑیں گے, مسلمان گھر کے خیبر کیا ہوا خیبر, ہم تو اس وقت پیچھے نہیں منتظر رہے تھے کسی سے کوئی اس پہ آ جائے, بڑا اچھا ہوا کہ تم کنہیں تاریخوں میں آ گئے. بتاؤ خیبر میں کیا ہوا, ہم اگر یہ سب کچھ بتا دیں کہ خیبر میں کیا ہوا اور اپنی حقیقت بھی بتا دیں اس کو سارا پیسہ دے. اس لیے ایک مرتبہ وہ ابو جہل کو پھنسایا جا چکا, باقی جو سرداروں کی پوری نسل ختم ہو چکی, لیکن جو باقی ماننا سردار ان کے نام لے لے کہ کہا کہ بھائی مبارک جب میں خیبر سے چلا تو ہمارے ہم قوم جو تھے وہ کامیاب ہو چکے, مسلمان گرفتار کیے جا چکے, ان کے مردوں کو قتل کیا جا چکا, ان کی عورتیں اور بچے قبیض اور غلام بنائے جا چکے, اور مسلمانوں کا سارا مال نیلام میں ڈال دیا گیا. اس کا آپشن ہونے والا تھا, اس کا نیلام ہونے والا ہے. اب کے والد جو پہلے ہی سے تیاری کر رہے, یہودی کی طاقتور قوم ہے کہ مسلمان جہاں جا کے فکر کھائی جائیں, وہ بات ان کی نصیب پوری. سارے مسئلے میں آفیشلی چیز بنانے کا اعلان کر دیا گیا, ہر طرح خوشی کے نعرے پھلن ہونے لگے, لوگ گھڑے لگنے لگے. اس سے کتنے کا ہے صرف ایک بات, اور مسلمانوں کا مان لوٹا دیا تو میں خوشی ہوں, اپنی پتنی کا خوشی ہوں. صحیح مال فروخت ہو رہا, پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میرا پیسہ تم لوگوں کے اوپر, اس لیے کام میں میری مدد کرو کہ میرا یہ پیسہ دے دو تاکہ مسلمانوں کا سارا مال میں خرید کے لے آؤں. اچھا اب بارے مکہ نے سنا کہ نیچے کا کام بن گیا, دینداری کا کام بن گیا, نیچ کام میں مدد کرنا ضروری, سنا کہ سب سے یار ہوگا, جلدی جلدی اس کو بھی زحمت نہ کرنا پڑے, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہم خود ہی تمہارا پیسہ سب جگہ سے لے کے آ جاتے. سنا کہ یہاں والنٹیئر گیا, وہاں والنٹیئر گیا, اس کا دروازہ کٹکھٹایا, اس کا سارا پیسہ آ گیا. پھر دوسرے کہ اس پیسے سے یہ مسلمانوں کا مال خریدے گا, اور مسلمان وہ جو قدر کو تو خندق میں ہمارا مال مال غنیمت کے نام سے لے جا چکے, بہترین موقع ہم کو مل رہا. سنا کہ سارا پیسہ اس کا ہاتھ آ گیا, سارا پیسے یہ مسئلہ مکمل ہو. ویسے جناب عباس اس کے پاس آ رہے ہیں, عباس رسول خدا کی چیتا کا نام, جن کے نقل خاندان پن و کاف کے ہیں, وہ اس لیے آئے کہ جب ادھر کافروں نے خوشی کے نعرے لگائے, سارے مکے کے اندر یہ پیسے کی دوڑ گوڑ شروع, بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اتنے سالوں میں سر اٹھایا کر سکے تھے, آج ان کو صحیح معنوں میں مدد دکھا دیا گیا. اب کہا گیا وہ محمد اور کہا گیا اس کے ماننے والے. تو جو مسلمان مکے میں اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے وہ بہت پریشان ہے. تو ویسے ہی ابھی کافروں کے بیچ میں ہے تو ہر وقت اس کو دبایا جاتا اور پھر ایسے بیٹھے اتنا سب سب خبر کیا ہے حضرت عباس کے پاس جو رسول کے چلا چاہیے خبر آئیے اگر آپ پوچھے تو صحیح کی تصدیق تو کیجیے. حضرت عباس حرم میں داخل ہوئے, کون ہے وہ آدمی کے لیے خبر دیتے آیا بیٹا کی وہ کوئی آدمی اس کے قریب جا کر یہ پتا کہ خبر تم کیسے لایا بھائی ابھی ابھی تو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں تو مسلمان اتنے طاقتور بن چکے تھے. اس آدمی نے عباس کو قریب لایا کہا کہ میں رات کو آپ کے گھر آؤں گا وہاں پہ بحث ہوگی بظاہر تو اس نے یہی تھا وہ اس پر رات کو ہم مناظرہ کریں گے رات کو بحث کریں گے میں آپ کے دلیلیں دوں کہیں گے اپنے گھر وشواس لوگوں کے سامنے کیا بحث کرا وہ بار ہفتہ بھی یہی سمجھ کہ اور کوئی ثبوت اس کے پاس ہوگا اپنی خبر کو صحیح ثابت کرنے کے. رات کو یہ پہنچا جناب عباس کے پاس پورا واقعہ سنایا کہ جی پورا الٹا ہے واقعہ یہودیوں کے نام و نشان میں تو تھا ان کے جو مرد مقابلے میں نکلے تھے وہ مارے گئے. یہ خبر تین دن تک کسی کو نہیں بتائیے میں اتنا دور مکے سے نکل جاؤں تو قریش کال سے بھی مجھے پکڑ لیتے ہیں تو نہ پکڑ پائے جناب عباس نے کہا یہ تو ان کا دل پہلے سے کہہ رہا تھا تصدیق ہوگی. حضرت سب نے گویا اسے پھولوں کے ہار وار پہنا کے یا جو بھی ان کا قصور وہ اپنے بتوں کی حفاظت سے دے کے رخصت کیا تو بھائی ذرا جلدی جاؤ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا مال کوئی اور خرید لے. تم تو پھر بھی اپنے اور دوست اور ساتھی چاہے ہماری کوئی چیز تمہارے پاس آ جائے تو بعد میں بیٹھ کے حساب کتاب کر دیں گے ذرا جلدی جاؤ اسے رخصت کیا ہے. اور دین خاص طور حضرت عباس کو خوب کہہ رہے ہیں باقی جو مسلمان تھے مکے میں وہ تو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. حضرت عباس کے بارے میں اندازہ ہو جو حضرت عباس میں تین دن گھر سے ہی نہیں نکلے چوتھے دن گھر سے باہر آئے بہترین کپڑے پہنے ہوئے غلاموں کو اپنے آگے کیے گئے خوشبو لگائے ہوئے پورے لوگوں کو توپے اور ہڈیاں تقسیم کر کے مکے کی کافروں نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا تمہارا بھتیجا مارا گیا تمہارا خاندان ختم ہو گیا کہ اسلام کے نام دیکھے تھے اس کا نام و نشان نہ کیا اور مٹھائی تقسیم ہو رہی اور لوگوں کو مبارکباد دی جا رہی کہا کہ تمہاری اپنا جو تھی وہ ختم ہو گئی یہی اصل تو صحیح ساری کیسا اس مسلمان نے تمہیں بے وقوف بنایا ارے تصدیق کرواؤ خبر بالکل الٹی تھی وہ صرف اپنے مال اور اپنے ادھار کو لینے تھی کہ تمہارے سامنے اس طرح بند کرایا تھا کافروں کو یقین نہیں کیا رہا اور یقین آ بھی رہا کبھی انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی کہ دل اور دماغ میں خدمت ہو جاتی پھر کہہ رہا کہ خبر کو نہ مانو غلط لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اتنی آسانی سے نہیں مل سکتے ہمیں تو اچھی طرح سے اندازہ دلا کے اور لوگ بھیجے گئے خبر بالکل کنفرم ہو گئی ان کی امیدوں کے ہوش بڑھ گئی اور خیبر کی لڑائی یہودیوں کا نام و نشان کم از کم پیغمبر کی زندگی تک بھی نہ جائے تو کافروں کا کہاں کہاں حوصلہ بھی ختم ہو گیا. اب تو کفار مکہ بالکل ڈھہ گئے اب ان کے ذہن میں ذرا پر مسلمانوں کے مقابل آنے کا خیال نہ رہا اور خیبر کی لڑائی جو ہوا فائدہ نہیں تھی جن سے جنگ ہوئی ان کو تو جو نقصان ہوا ہم لوگ تو ہوا لیکن جس جنگ کفار مکہ کو بھی اتنا بڑے تو ڈسارڈ کر دیا مر گئے. بہت ہی آسان ہو گیا بہت ہی آسان ہو گیا اطراف عرب میں اسلام کو پھیلانا. یہ علاقوں کا پیغمبر نے خصوصیت سے انتخاب کیا. ایران کے بادشاہ کو خاص خط بھیجا, روم کے بادشاہ کو خاص خط بھیجا, مصر کے بادشاہ کو خاص خط بھیجا, حبشہ کے بادشاہ کو خاص خط بھیجا, یمامہ جو بحرین اور سعودی عرب کے بارڈر پر علاقہ ہے وہاں خاص خط بھیجا اور قبیلہ بنو غفار جس سے جنگ موتا ہوئی اس کو چھ آدمیوں کو یعنی چھ بڑے بڑے بادشاہوں کو خصوصی خط بھجوائے. معلوم یہ اپنا کفار مکہ مخالفت کریں گے نہ یہودا نے مدینہ اور اس کے ساتھ خیبر کو کہا یہاں پہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اس کا مزید بیان وہ سب یہاں سے کہ پیغمبر نے خیبر کے بعد اسلام کو کس طرح پھیلایا وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. وہ بہت اہم اس لیے کہ اب تک کے جو مراحل تھے وہ تھے وہ بھی ہمارے لیے لیکن تبلیغ تھی یہ تو ہمارا ہر وقت والا جو طریقہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کیا اس طرح سے ان کافروں کو مسلمان بنائے. کیا ایسی بات تھی کہ فیصل روم جیسے بڑے بادشاہ نے کہا کہ اگر میرے پاس دربار میں یہ رسول آتا تو میں اس کے ماں کو دھوکے جیتا. وہ ساری تفصیلات بہت اہم جو کہ تبلیغ کا وہ ذمہ داری جو ہمیں اور آپ کو آج انجام دے گا. لیکن جس جنگ خیبر کے نتیجے جہاں کوئی بھی فائدے ہو یہودی کم از کم رسول کی زندگی تک پر اٹھانے کے قابل نہ رہے تو کار مکہ کو رہا سہا حوصلہ بھی ختم ہو گیا. یہ بھی ہوا کہ دونوں یہ پیمان اور عہد کیا کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا اصطلاح سے جو بولی پیغمبر کے زمانے میں کچھ نہ بول سکے تب بھی پیغمبر سے نہیں کہا دے سکتے خیبر کا نام ہے ان کے سینے اب متعلقت ہر ایک کے خلاف اس کے خلاف جس کی وجہ سے خیبر پھٹا ہو وہ دشمنی لے کے بیٹھے ان کی دشمنی اب تک چلی جا رہی وہ سارے مطلب انہوں نے بھی اپنے سینوں اس دشمنی کو اور مستحکم کر لیا کہ بدر بہت و خندق میں تو ہم علی کی تلوار سے مارے ہی گئے لیکن خیبر بھی علی نے بتا کر لیا ہمارا وہ سہارا بھی جاتا ہے انتقام 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 پیغمبر کی زندگی تک یہ ممکن نہ ہو سکتا لیکن ایک کو دور آگے عالم اسلام پر مسلمان ایسا اڑ گئے اپنی تاریخ کہ ان کا نمائندہ سخت خلافت پر بیٹھ کر پکارا کہاں ہے میرے باپ دادا تو دیکھیے کہ آج میں نے صدر و بہت سے انتقام کیا لیکن خیبر کی فتح کے بعد اس کو بار مسئلہ کے سینے پر پہلے سے لگے ہوئے تھا اس نے اہم ترین ڈاک نہیں جاتا ہو اب تک ہم سوچ رہے تھے کہ اپنی طاقت سے ان کو نہیں ہرا سکتے مگر ہمارے طاقتور دوست ہے یہودی اب تو علی نے اس پہاڑے کو بھی ختم کر کے رکھ دیا سنا کہ علی سے ممکن نہ ہوا تو اولاد علی سے انتقام دیا گیا اور بار بار یہ واضح کرتے ہوئے کہ انتقام ہم اولاد علی سے لے رہے سنا تمہارے ساتھ کا وہ جملہ حاشور کے دن ہے اسے ہمارا تمہارا کیا خلاف وہ رن میں ابھی تمہارے بابر کی دشمنی ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارے خلاف میدان میں آئے اور خود یزید تو دربار شام میں یہ دینا کہ میں تو بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لے رہا ہوں اور انتقام بھی کس طرح سے لیا گیا یزید کے مسئلے پر بھی ہم کو حیرت نہیں ہمیں تو تعجب ان مسلمانوں پر غیر مسلمانوں اسلام اس منظر پہ آ گئے تو وہ ایسے مسلمانوں پر جو محمد کی نواسیاں بے پردہ دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی جائے اور سردارا نے مکہ کی نمائندگی کرنے والے سب سے خلافت اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ کے اس حیرتی سے حیائی اور چڑھائی کے ساتھ رہتا ہوں سردار نے اتنی دیر جانب کبرا کو کھڑا کیا یعنی کہ بیٹی کی پاؤں دکھنے لگے چاروں طرف گھبرا گھبرا کے دیکھنے لگی کہ کس سے فریاد کی جائے خیبر بدر احد اور خندق میں یہ انتقام جو مسلمان کو اتنا خاموش یہ غیرت مند مسلمان نظر نہ آیا جو آگے بڑھ کر یہ کہے کہ محمد کی بیٹیوں ہم جوان مرد ہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم تمہارے اتنا غلام ہیں تمہارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں آؤ تم آ کر بیٹھ جاؤ ارے وہ منزل آئی کہ شہیدوں کی حمایت کی گئی لیکن محمد کی نواسے کی حمایت نہ کی گئی وہ وقت آ گیا کہ زینب القبرا جو کسی مصیبت میں نہ روئی جو کسی مصیبت میں جس کا دل نہیں بھرا لیکن دربار کی یہ غیرتی اور بےحسی دیکھ کر زینب القبرا کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے جب زینب نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا سجاد یزید نے حکم کیا جلد آگے بڑھ اس نوجوان کی گردن بڑھا دے زینب آگے بڑھے اثر عاشور میرا بچہ سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا میں سجاد کو بچاؤں گی تو یزید نے کہا کہ لال آگے بڑھ کے زینب کی گردن کو بھی اڑا دے جب لال زینب کی جانے پڑھا تو فاطمہ کی بوڑھی کریے آگے بڑھی ارے گیارہ ہجری کی وہ رات جب تیری سہزادی دنیا سے گئی تھی تو جاتے جاتے کہہ گئی تھی بہن سجا میں نے تجھے ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں دنیا سے جا رہی ہوں میرے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی اولاد سمجھ کے پالنا ارے کتنی قسمت ہے سجا حسن سے نہ بچا سکی حسین سے نہ بچا سکی مگر زینب سجا آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری سہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ کہتا ہے کہ لال اس بڑھیا کی گردن نہیں اڑا دے ایک مرتبہ فرصہ دربار کرو کرتی ہے بلکہ ہمیشہ کے دو سو سردار بیٹھے ہیں اے میرے ملک کے رہنے والوں تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا تم خاموش ہو غیرت گھر تک نہیں آئی ایک مرتبہ فہرستی ختم ہوئی دربار میں دو سو سرداروں کی تلواریں نکل آئے کہ خبردار ہماری ہم قوم کو کچھ نہ کہنا فرصا کو کچھ نہ کہنا قوم کی نتیاں بیٹھ جائیں گی بس محنت کے لیے اتنا بڑا یہ امتحان بن گیا سرحدہ سے کوفہ اور کوفے سے شام ہر منزل پر سابرہ ہاں کی سابرہ بیٹھی مگر ایک منزل کی آئی پنجاب زبان پر آ گئی ایک مرتبہ ملک مدینے کو دیکھا نانا کو آواز دی اور سلام علیکم یا جتا نانا رسول خدا آج کے دن آ گیا کلیزوں کی حمایت کی جا رہی مگر آپ کی بیٹی کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں